بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہماری حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ واعظ تقوی تواضع اور شکر جو پچھلی کئی مجلسوں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے بات چل رہی تھی کہ جب ہمیں اپنے احوال کے بارے میں اطلاع ہو جائے کہ ہم کتنی سنگین جرم میں مبتلا ہے تو اس وقت اپنے شیخ سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہیے اور شیخ کے سامنے اپنے تمام احوال کو اصلاح کے غرض سے بتلانا چاہیے. اسی کو حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے اپنے شیخ کے حوالے کرو, اپنے شیخ کو اپنے تمام احوال اصلاح کی غرض سے بتلاؤ, اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھو. بیعت تو ماشاء اللہ آپ میں سے اکثر ہو گئے ہیں اور یہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے کسی کو اپنا رہبر منتخب کر لیا. جو حضرات مدارس سے تعلق رکھتے ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسا ملے جو کسی شیخ سے بیعت نہ ہو. جو حضرات دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی شاید ہی کوئی ملے جو کسی شیخ سے بیعت نہ ہو. اور خانقاہ والے تو بیعت ہوتے ہی ہیں. یہ بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے, لیکن اب اپنے آپ کو اصلاح کے لیے اپنے شیخ کے حوالے کرو اور انہیں اہتمام سے اپنے حالات بتلاؤ, اور ان کی طرف سے جو رہنمائی ملے اسے دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرو. جتنا ہو سکے اتنا تو کرو. اس کے علاوہ شیخ نے آپ کو جو معمولات بتلائے ہیں ان کی پوری پابندی کرو. اگر تمام معمولات نہیں ہو سکتے تو جتنا ہو سکے اتنا تو شروع کر کے بتدریج ترقی کرو. اگر ایک گھنٹے کے معمولات ہیں اور وہ نہیں ہو سکتے تو آدھے گھنٹے سے شروع کرو, آدھا گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ سے شروع کرو. کہیں سے تو شروع کرو, کچھ تو کرو. انگریزی میں کہتے ہیں something is better than nothing, کچھ نہ کچھ اور تھوڑا سا بالکل نہ ہونے سے بہتر ہے. اور عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ, جو چیز پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے اسے پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, بلکہ جتنا ہو سکے حاصل کرنا چاہیے. آپ کے بس میں جتنا ہے اتنا تو کرو. اگر میں عبدالستار بھائی کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میں مسافر ہوں, $1,00,000 کی ضرورت ہے, انگلینڈ جا کر واپس دے دوں گا, اب مجھے ضرورت 1,00,000 کی ہے اور ان کے پاس صرف 1,000 ہیں, تو وہ مجھ سے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ کاش میرے پاس 1,00,000 ہوتے, مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کی تکلیف کے وقت میں کام نہیں آ سکتا, لیکن یہ 1,000 ہیں, یہ لے جاؤ, یہ صرف 1% ہے, بہت کم ہے. لیکن پھر بھی وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ 1,00,000 کی ضرورت ہے اور میرے پاس صرف 1,000 ہے اس لیے رہنے دو. نہیں, ایسا سوچیں گے کہ جتنا ہو سکے اتنا تو کروں. تو آپ کو اگر شیخ نے یہ کہا ہے کہ 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھو تو 1,000 مرتبہ نہیں تو 100 مرتبہ تو پڑھو. کہیں سے تو شروع کرو, پھر اپنے شیخ کو بتلاؤ کہ حضرت میرے لیے دعا کریں, میری رہنمائی فرمائیں, آپ نے جتنا کہا ہے اتنا نہیں کر پا رہا ہوں مگر کوشش جاری ہے اور ابھی اتنا کر رہا ہوں. محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, زندگی میں دین لانے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ اپنے بچے کو تختی یاد کرانے کے لیے ایک استاد مقرر کرتے ہیں, الف با تا تھا سکھانے کے لیے اگر استاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کرنے کے لیے استاد کی کیوں ضرورت نہیں ہوگی؟ لوگ بیعت ہوتے ہیں, کسی کو پیر بناتے ہیں, شیخ مانتے ہیں, کیوں؟ تاکہ ان کی رہنمائی میں دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور ہو جائے, اور جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنا دین آیا ہے۔ نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی ہیں، مگر دوسری طرف بد نظری، ٹی وی، ویڈیو، بے پردگی، کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ہماری زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی میں جتنی برائیاں ہیں اتنی اچھائیاں نہیں ہیں۔ نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے، دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پری اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے مشائخ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اور اپنی اصلاح کراؤ، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوشش کرو اور دھیرے دھیرے آگے بڑھو، اور وہ حضرات جو اب تک کسی سے وابستہ نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مشائخ حقہ میں سے کسی سے اپنی اصلاح کی غرض سے وابستہ ہو جائیں۔ شیخ سے تعلق اپنی دنیا کی خاطر۔ ہم شیخ سے صرف برکتوں کے لیے تعلق جوڑتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں اس خیال سے کہ حضرت گھر آئیں گے تو گھر میں برکت ہوگی، اور برکت بھی دینی نہیں بلکہ دنیاوی۔ یہ نہیں کہ حضرت میرے گھر میں آئیں گے تو میرے اور میرے گھر والوں میں دینداری بڑھے گی، نہیں، بلکہ اگر حضرت گھر میں آئیں گے تو فلوس میں اضافہ ہوگا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، حضرت کی تشریف آوری کی برکت سے اولاد ہوگی، بیٹا آوارہ ہو گیا ہے، حضرت کی برکت سے وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ حضرت گھر میں آئیں گے تو ہمارے اندر دین آئے گا، نہیں، تمام اغراض دنیاوی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، تعلق رکھو، اور وہ بھی دین کے خاطر کہ دین میں ترقی ہو۔ حقیقی تواضع۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تکبر بہت بری چیز ہے، اور جب یہ دل میں ہوتا ہے تو ہم تواضع کی کوئی بھی شکل اختیار کریں، وہ تواضع نہیں، تکبر ہی ہوگا۔ اس لیے کہ اندر کبر ہو اور ظاہر میں حقیقی تواضع آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں ہم زبان سے تواضع کا کتنا ہی اظہار کریں کہ میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، مگر دل میں نیت یہی ہوگی کہ میرے ایسا کہنے سے لوگ میری خوب تعریف کریں گے کہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں حقیر ہوں۔ اور جس کے دل میں تواضع ہوگی، وہ پھر حقیقت ایسا سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، یہی رفعت اور عزت کا مقام ہے۔ یہ دل کی آواز ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ توتو میمے ہوئی، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ اور شکایت کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ دل دکھا ہے تو اپنے حضرت کے سامنے دکھ کو بیان کر کے غم کو ہلکا کر دو، حضرت شفقت فرمائیں گے، تسلی کے کچھ الفاظ کہہ دیں گے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ دوسری وجہ، اپنے بھائی کی خیر خائی کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے تھے، حضرت کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ حضرت اصلاح فرما دے۔ اسی لیے اس زمانے کے لوگوں کی جب اصلاح کی جاتی تھی تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کو بلاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اَأَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ، اے ابو ذر، تم نے بلال کو اس کی ماں کا نام لے کر عار دلائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا زہد. میرے بھائیوں, الگ الگ صحابی کی الگ الگ خصوصیت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت زہد تھی. آپ زاہد الامت تھے, آپ میں بہت اعلیٰ درجے کا زہد تھا. دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی کہ آپ کو حیرت ہوگی, ان کا مسلک یہ تھا کہ 24 گھنٹے کی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ رکھنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے, اس کی پورے دن کی ضرورت 100 پاؤنڈ سے پوری ہو جائے گی, تو اب 100 کو چھوڑ کر باقی رقم اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ضروری ہے. اگر نہیں خرچ کرے گا تو زکوٰۃ نہ نکالنے والے کی طرح گنہگار ہوگا. شکایت سن کر پہلے تحقیق کرو. میرے بھائیوں, بہت غور سے سننے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا, اعیرتہ بامی, کیا تم نے بلال کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی؟ پتا چلا کہ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.
جب بھی کوئی بات کانوں میں پڑے تو اس بات کو سنتے ہی جو بات کان میں پڑی ہے اس کے مطابق اپنا ذہن نہیں بنا لینا چاہیے. اس لیے کہ 25 لوگ ہیں آ کر باتیں کرتے ہیں کہ فلاں یوں ہیں, فلاں یوں ہیں, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے, تو صرف کسی کی بات سن کر اپنا ذہن نہیں بنا لینا چاہیے. ایک تو ہے بدگمانی, تو بدگمانی میں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی خود کی اپنی بات کو مان لیتا ہے. بدگمانی میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی خود کی بات کو مان لیتا ہے, یعنی اندر جو خیالات آتے ہیں بس ان خیالات کو مان لیتا ہے. ایسے ہی خیال آیا دل میں کہ یہ میرا دشمن ہے, یہ مجھے نہیں چاہتا, یہ مجھے پسند نہیں کرتا, یہ مجھے غصے میں دیکھ رہا ہے, خیال آتا ہے اور اس خیال کو بنا لیا آپ نے, اس خیال کو جگہ دے دی آپ نے دل دماغ میں, تو یہ سسپیشس تھوٹس کہتے ہیں اس کو. تو ایاک والظن, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ سسپیشس تھوٹس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے ہی خیالات آئے جن خیالات پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرا دشمن ہے, آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا, آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, تو کوئی دلیل ہے, پروف ہے, ایویڈنس ہے, یا ایسے ہی خیال؟ آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ کیا ایویڈنس ہے, کیا پروف ہے, کیا دلیل ہے, تو آپ کچھ پروف ایویڈنس فرنش کر سکتے ہیں, کچھ پیش کر سکتے ہیں؟ پیش نہیں کر سکتے تو یہ بدگمانی ہے. اور اس سے بہت دور رہنے کے لیے شریعت مطہرہ نے کہا ہے, اس لیے کہ اس سے پھر آگے بہت سارے دوسرے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آدمی بہت ساری دوسری چیزوں میں پڑ جاتا ہے, بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے. بدگمانی, سسپیشس تھاٹس, لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھنے کا, یہ اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, کسی کو آپ نے نماز میں نہیں دیکھا, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دل میں یہ خیال پیدا کرنے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے, برا آدمی ہے, اور دوسرا آپ یہ خیال لائیں کہ شاید کسی اور مسجد میں پڑھ لی ہو. ایک خیال دل میں یہ آئے کہ یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, تو دل میں یہ خیال لائیے کہ اس کا کوئی عذر ہوگا, جس عذر کی وجہ سے وہ مسجد میں آنے سے قاصر ہوگا تو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوگا. تو کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھو, کسی کے بارے میں بھی, سب کے بارے میں اچھا خیال رکھو, برا خیال نہیں. برا خیال نہیں لانے کا کسی کے بارے میں. اس لیے کہ جب ہم برا خیال لاتے ہیں کسی کے بارے میں تو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور سوال یہ ہوگا کہ تم نے اس کے بارے میں برا خیال اپنے دل میں رکھا تھا یا اس کے بارے میں برا خیال لائے تھے اور اس کو برش اسائڈ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اسے جگہ دے دی تھی, اسے مان لیا تھا, تو کیا پروف ہے؟ اب جب پروف اور دلیل ہم پیش نہیں کر سکیں گے, پروف فرنش نہیں کر سکیں گے, تو اس گناہ کی وجہ سے آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی. لیکن کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں تو اچھا خیال رکھنے پر ثواب ملتا ہے, اور اس کے لیے پروف کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو دیکھا آپ نے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ نیک آدمی لگ رہا ہے, اور دل میں آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ تہجد پڑھتا ہی ہوگا, اچھا آدمی لگتا ہے, یہ تہجد پڑھتا ہوگا, تو اللہ ثواب دیں گے آپ کو. یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا پروف ہے. تو بد گمانے کے لیے پروف چاہیے, اور حسن ظن برے خیال کے لیے پروف چاہیے, اور اچھے خیال کے لیے پروف نہیں چاہیے. وہاں اگر پروف فرنش نہیں کر سکیں گے برے خیال میں تو سزا ہوگی, اور یہاں بغیر پروف کے بھی ثواب ملے گا. تو یہ آسان کام کیوں نہیں کرتے کہ اچھا خیال رکھو اور بغیر پروف کے ثواب لے لو, اور وہاں یہ ہے کہ برا خیال آپ کو ہوا کسی کے بارے میں اور قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ اس کے بارے میں جو برا خیال تمہارے دماغ میں آیا تھا اور پھر اس کو آپ نے جمایا تھا دل میں, اسے جگہ دی تھی. ایک تو ہے نا کہ برا خیال آتا ہے, شیطان ڈالتا ہے اور ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ توبہ استغفر اللہ, یہ کہاں سے خیال آ رہا ہے, یہ الگ بات ہے, اس پر پکڑ نہیں ہوتی. لیکن آپ کسی کو دیکھتے ہیں برا خیال آتا ہے اور اس برے خیال کو جگہ دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے, تو پروف مانگیں گے اللہ کہ تمہارے دل میں فنا تاریخ کو فنا وقت فنا کے بارے میں ایسا خیال آیا تھا, کیا پروف ہے, دلیل ہے, تم نے دیکھا تھا, کوئی ہے پروف تمہارے پاس؟ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں کوئی پروف نہیں, میں نے ایسے ہی تھنک کیا تھا, آئی تھوٹ آئی اسیومڈ, یہ دلیل نہیں ہے, سزا ہوگی, سزا ہوگی, اس پر پکڑ ہوگی. اس لیے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہمارا خود ہماری خود کی بات پر ہم عمل کر لیتے ہیں کہ جو دل میں خیال آیا مان لیا, جو دل میں خیال آیا مان لیا. ہم نے کسی کو دعوت دی اور وہ ہمارے یہاں کھانے کے لیے نہیں آیا, 10 آدمیوں کو دعوت دی تھی, 9 آدمی آئے, 1 آدمی نہیں آیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو, ہو سکتا ہے وہ کسی جگہ جنازے میں چلا گیا ہو اور اس نے اپولوجی نہیں کی, لیکن ہم نے ذہن بنا لیا کہ اس کو ہم سے دشمنی ہے اس لیے ہمارے گھر نہیں آیا. یہ ہے بدگمانی. آپ کے دل نے آپ کو یہ بات کہی, اور پھر اتنا ہی نہیں اسے پھر زبان پہ بھی لاتے ہیں, دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھا اس کے دل میں میل ہے اس لیے نہیں آیا میرے یہاں. تو بدگمانی. تو خود ہمارا دل اندر سے ہمارا دل بھی ہمیں کوئی بات کہے اس کو بھی نہیں ماننے کا پروف کے بغیر, اور جب دوسرا کوئی آدمی آ کر کے کہے, یہ دوسری شکل, دوسرا کوئی آدمی کہے کہ فلاں آدمی شرابی ہے, فلاں آدمی ڈرگ لیتا ہے, فلاں آدمی حرام کام کرتا ہے, فلاں آدمی یوں ہے, فلاں آدمی یوں ہے, فلاں آدمی یوں ہے, یا کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہاری غیبت کرتا تھا, فلاں آدمی تمہارے بارے میں برا کام کرتا تھا, فلاں آدمی تمہارے بارے میں برا پلاننگ کر رہا تھا, تو سنتے ہی بات ماننے کی نہیں, اس کی تحقیق کرنے کی, تحقیق کرنے کی اس کی, اور تحقیق کرنے کے بعد جب کوئی پروف ہو تو پھر ماننے کی, پروف سے پہلے نہیں ماننے کی. اور اگر پروف مل جائے تو مان کر کیا کریں گے, ماننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے, کسی نے آپ کو آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی تمہاری غیبت کرتا ہے, آپ نے تحقیق کی اور تحقیق کر کے پتا چل گیا کہ وہ غیبت کرتا ہے, تو تحقیق کر کے اب تو بات ماننے کی اجازت ہو گئی, آپ کے پاس پروف بھی ہو گیا, لیکن اس کے بارے میں یہ برا خیال دل میں رکھ کر کے کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ تو اس کو معاف کر دینے کا, اس کو معاف کر دینے کا کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہے, میرا بھائی ہے, اس نے میری غیبت کی, شیطان نفس نے اسے دھوکہ دے دیا, چلو میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا تاکہ قیامت کے دن اس کی پکڑ نہ ہو, اور میں معاف کروں گا تو مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا. تو کسی کی بات سن کر کسی کے بارے میں ہمیں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے, کوئی اپینین نہیں بنانا چاہیے. آج دنیا میں اس کی وجہ سے بہت فساد ہے, بہت فساد سنی سنائی باتوں پر, سنی سنائی باتوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کو جھوٹ کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنے وہ مان کر کے آگے بیان کرے. مانے گا تو ہی آگے بیان کرے گا نا, جو بات سنے وہ سن کر کے مان کر اسے آگے بیان کرے. تو ظاہر ہے کہ دس آدمی آپ کو کوئی بات بیان کرتے ہیں تو دس کے دس سچے تو نہیں ہوتے نا, ان میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہوگا. تو وہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی بات سن کر آپ جب کسی اور تک پہنچائیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو بھی تو جھوٹا کہے گا, اس لیے کہ جس کو آپ بتلائیں گے اس کو جب پتا چلے گا کہ نا بھائی ایسا تو نہیں ہوا تھا. تو جب بھی ہم کوئی بات سنیں دل دماغ میں اس بات کو جگہ نہیں دینی چاہیے جب تک تحقیق نہ کر لیں, زبان پر اس بات کو نہیں لانا چاہیے جب تک ہم ویریفائی نہ کریں, اور آگے اس بات کو چلانا نہیں چاہیے جب تک ہم ویریفائی نہ کریں. آج کل یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میں ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے کوئی ٹیکسٹ بھیجا تو ہم نے آگے فارورڈ کر دیا, کوئی ٹیکسٹ بھیجا تو ہم نے فارورڈ کر دیا, میسج آیا فارورڈ کر دیا, ای میل آیا فارورڈ کر دیا. آپ نے ویریفائی کیا, ویریفائی کیا کسی سے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جو بات پہنچی آپ نے آگے پہنچا دی. کسی مسجد کے بارے میں آپ کو خبر پہنچی کہ فلاں مسجد کے اندر یوں جھگڑا ہوا, آپ نے آگے پہنچا دی. کسی مدرسے کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ فلاں فلاں یوں ہوا, آپ نے آگے پہنچا دی. اول تو یہ کہ جب کوئی بری بات آپ تک پہنچے تو ویریفائی کرنے کے بعد بھی بری بات کو آگے چلانا نہیں چاہیے. بری بات ہو تو ویریفائیڈ ہو تو بھی آگے نہیں چلانا چاہیے, اوتھینٹک ہو, ریلائبل ہو تو بھی آگے نہیں چلانا چاہیے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اچھی اچھی باتیں کرو, اچھی باتیں کرو, اچھی باتیں پھیلاؤ, اس سے اچھائی عام ہوگی, اور بری باتیں مت کرو, بری باتیں مت پھیلاؤ, اس لیے کہ بری باتیں پھیلانے سے برائی پھیلے گی, گندگی پھیلے گی. گندی بات کرنے سے گندگی پھیلتی ہے, اچھی بات کرنے سے اچھائی پھیلتی ہے. گھروں میں بڑے لوگ, پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ گھروں میں بڑے لوگ جب کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بری ہوتی تھی, مثلاً کیا کہ خاندان میں میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے, بیٹے اور بہو کے درمیان یا بیٹی اور داماد کے درمیان, تو جب وہ جھگڑا بہت اوپر تک چلا جاتا ہے تو پھر بیٹھ کر مشورہ تو کرنا پڑتا ہے نا. تو جب بڑے لوگ بات کرتے تھے تو چھوٹوں کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے کہ جاؤ بیٹا تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ. چھوٹوں سے مراد کیا جو ٹینز اور ٹوینٹیز میں ہوتے تھے, ان کو کہتے تھے کہ بیٹا تم چلے جاؤ. اور بڑی عمر کے لوگ بات کرتے تھے, کیوں؟ ان کو نابالغ سمجھتے تھے, ان کو بے سمجھ سمجھتے تھے, اس لیے بھیج دیتے تھے نا, اس لیے نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بری بات ہے کہ میاں بیوی لڑتے ہیں اور طلاق ہونے والی ہے, ایک بری بات ہے, اور مجبوراً ہم بیٹھے ہیں اس بات کو کرنے کے لیے, تو جتنے کم لوگ بری بات کو سنیں اتنا اچھا ہے, جتنے کم لوگ بری بات کو سنیں اتنا اچھا. یہ دیہاتوں میں ایسا ماحول تھا, گاؤں میں ایسا ماحول تھا کہ جاؤ بیٹا تم اس کمرے میں ادھر چلے جاؤ, تو بڑے لوگ ہی بات کرتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا دوسروں کو. اور آج کل کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو, میاں بیوی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو, تو دونوں طرف کے خاندان کا ہر شخص جانتا ہے اس کو کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واٹس ایپ جو ہے, واٹس ایپ پھر یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پروگرام تھے, مجھے تو میں اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں, یہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں آپ ریسیو کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں, اس میں ویریفائی کیے بغیر کوئی چیز آگے نہیں چلانی چاہیے, اور ویریفائی کرنے کے بعد بھی بری بات نہیں چلانی چاہیے. اچھی بات ہے تو ویریفائی کرنے کے بعد چلاؤ, بری بات مت چلاؤ. بری بات, کسی کی غیبت, کسی کی برائی, اس میں گناہ ہوگا, آپ کو غیبت کرنے کا گناہ ہوگا, اور اگر وہ ویریفائیڈ نہیں ہے تو کسی پر بہتان باندھنے کا, سلینڈر کرنے کا گناہ ہوگا. اور دین کی بات بھی ویریفائی کیے بغیر آگے مت چلاؤ. دین کی بات, آپ کے ای میل کے اوپر اسلامک دعوی اکیڈمی سے کوئی میسج آیا تو سمجھنے کا کہ اسلامک دعوی اکیڈمی ایک دینی ادارہ ہے, تو یہاں سے جو چیز ہمیں ملی ہے یہ اوتھینٹک ہوگی, ہے نا. کوئی دینی ادارہ, کوئی بھی معروف معتبر, جہاں علماء کام کرتے ہیں, کوئی دارالعلوم ہے, کوئی دارالافتاء ہے, کوئی اکیڈمی ہے, وہاں سے آپ اسے آپ فارورڈ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ویریفائڈ سمجھا جائے گا. لیکن کسی نے ایسی ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کوئی میسج آپ پر بھیجا اور بریکٹ میں لکھا ہے حدیث, آپ کو کیا پتا کہ وہ حدیث ہے یا نہیں, اور آگے فارورڈ کر رہے ہیں حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. آپ حدیث کے نام سے اسے فارورڈ کر رہے ہیں حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. ہاں, آپ کے علم میں ہو, آپ نے پہلے سنی ہو, جیسے ایک مشہور حدیث ہے, بہت مشہور, کہ ایکشنز ڈیپینڈ آن انٹینشنز, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, آگے بھیج دو, مشہور حدیث جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث ہے, بھیج دو آگے. لیکن آپ کو پتا نہ ہو تو نہیں بھیجنا چاہیے. دینی مضامین وغیرہ بھی آپ کو پتا نہیں کہ رائٹر کون ہے, اوتھینٹک ہے اوتھینٹک نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, وہ میسج بہت اٹریکٹیو ہے اور آپ نے بھیج دیا. نہیں, نہیں بھیجنا چاہیے, اس لیے کہ غلط بات بھیجنے کے گناہ میں آپ شامل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنے کے گناہ میں آپ شامل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدن, جو شخص جان بوجھ کر کوئی غلط بات میری طرف منسوب کرتا ہے, یا من یقل ما لم اقل, دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو کہے وہ بات, من یقل علی ما لم اقل, جو میری طرف منسوب کر کے ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے, فلیتبوا مقعدہ من النار, تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے, یہ امر بیمانہ خبر ہے, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں جہنم میں بنا رہا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. تو ان سب چیزوں سے بھائی احتیاط کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اچھا اس کے ضمن میں دوسری بات بھی عرض کر دوں کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ریکارڈنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے, سمجھے. اب یہ اس وقت مجلس چل رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, تو یہاں ریکارڈنگ کرنے کی اجازت ہے. کیسے پتا چلا آپ کو, ہم نے کہا کبھی نہیں, ایسے بڑے مجمع میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, بولنے والا بھی جانتا ہے, سننے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. اسے کہتے ہیں دلالتن اجازت, کہ کہا نہیں ہے لیکن دونوں پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے یہ, لیکن پیچھے کے کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے, یا آپ میرے گھر بیٹھنے کے لیے آ گئے, میں آپ کے گھر بیٹھنے کے لیے آ گیا, اور اب وہاں ریکارڈنگ شروع ہو گئی, اور بولنے والوں کو, بات چیت کرنے والوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. معلوم ہونا ضروری ہے, تو اجازت لینی ضروری ہے کہ ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ کی یہ باتیں. اسی طرح جو ہے فوٹوگرافی, بعض لوگ ایسے ویڈیو فلمنگ کر لیتے ہیں, جیسے ابھی یہ آواز چل رہا ہے, بیان چل رہا ہے, اور کوئی ویڈیو کر لے. تو ویڈیو فلمنگ کے بارے میں چونکہ علماء کی دو رائے ہیں, ایک جماعت کہتی ہے کہ ویڈیو فلمنگ جائز ہے, دوسری جماعت کہتی ہے کہ ویڈیو فلمنگ جائز نہیں ہے. تو جب آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس کو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ جائز کا قائل ہے ناجائز کا قائل ہے, تو ایسی پبلک پلیس میں بھی اس کو ریکارڈنگ کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو فلمنگ کو جائز کہتے ہیں, تو پرائیویٹ مجلسوں کے اندر جہاں انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ یہ ریکارڈنگ کرے تو کوئی حرج نہیں, وہاں چھپ چھپ کر جو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں وہ جائز نہیں. اور پھر ریکارڈنگ نہیں کرتے, ریکارڈنگ کر کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. یہ سب گناہوں کے کام ہیں میرے بھائیوں, اپنی آخرت کی فکر کرو. آخرت کی فکر کر کے سارے کام کرو. یہاں دیکھو ایوز ڈراپنگ جائز ہے, ایوز ڈراپنگ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اندر بات کر رہا ہے پتا نہیں وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہے یا نہیں. تو ایک مجلس کے اندر اپنے کمرے میں, اپنے گھر میں, کار میں بیٹھ کر, سفر کے دوران, ایئرپورٹ پہ, کسی جگہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ سامنے کے پانچ آدمیوں کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ چھٹے کو سنانا نہیں چاہتا اور آپ نے ریکارڈ کر لیا, ریکارڈ کر کے آگے بھیج دیا, اب یہ سب سنیں گے اس بات کو جو وہ سنانا نہیں چاہتا تھا. اس لیے یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی باؤنڈریز کو بھی معلوم کرو کہ باؤنڈریز کیا ہے اس کی, کیا چیز جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے, کس حد تک استعمال کرنا چاہیے, کس حد تک نہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, اصل بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ کسی کی بات کو سن کر کوئی فیصلہ مت کرو, بس تحقیق کرو. ہم جو ہے بات سن کر کے کسی کو دشمن بنا لیتے ہیں. بد ایک تو یہ کہ خود کی بات سن لیتے ہیں ہم, اندر جو نفس اور شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں بس وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, اور یہ اور نمبر دو کسی اور کی بات سن کر کوئی آ کر کے ہمیں کہہ جاتا ہے کہ یوں اس نے ایسا کہا ہے, اس نے ایسا کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے. یہ بات ہم نے مان لی اور مان کر کے ہم لوگوں کے بارے میں برا خیال اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت فساد ہے, بہت خرابیاں ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ کہنے والا بھی بہت تاکید کرتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں مگر آپ کہنا مت, ان کو میرا نام مت کہنا. اور جو سنتا ہے وہ بھی آگے کہتا نہیں, پوری دنیا کو کہے گا, اس کو جا کر کے نہیں کہے گا. اس کو جا کر کے کہے تو معاملہ صاف ہو نا. اگر اس کو جا کر کے کہیں گے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے, تو وہ صفائی کر دے گا کہ نہیں غلط بات ہے. آپ کسی کو بھی لے آؤ, کہاں ہے پروف, جو کچھ بھی ہو لے آؤ. میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, مفتیوں سے پوچھو. قرآن پکڑنے کے لیے تیار ہوں, مفتیوں سے پوچھو. جو بھی کرانا ہو کرا لو مجھ سے, مفتیوں سے پوچھ کر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی یہ آدمی غلط نہیں, غلط تو وہ آدمی ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے ایسا کہا تھا, مجھے معاف کر دیجیے, میری غلطی ہو گئی. تو آئندہ وہ غلطی سے بچے گا, آپ سے اس کو معافی مانگنے کا موقع ملے گا, آپ اسے معاف کریں گے, آپ کی آپس میں باہمی محبت پیدا ہوگی, باہمی محبت بڑھے گی. یہ اسلامی طریقے ہیں سارے. لیکن آج کل ہم نے اسلامی طریقے سارے چھوڑ دیے. اسلام بس نماز, روزے, ایسی چند عبادتوں کی حد تک رہ گیا ہے. اس کے علاوہ باقی اسلامی علوم ہم حاصل ہی نہیں کرتے, اسلامی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے. کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں, کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں. اور جو آپ کو شکایت کرنے کے لیے اس کو بھی کہنے کا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسے مت کہنا, تو آپ نے مجھے کیوں کہا, آپ نے مجھے کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں تو اس کو کہوں گا تو مسئلہ سولو ہوگا نا. تو پہلے تو اس نے میری برائی بیان کی تھی. فرض کر لو کہ مجھے محمد آ کر کے یہ کہے کہ اسلم نے تمہاری برائی بیان کی ہے, اور مان لو کہ اسلم نے برائی بیان کی ہے, تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہے, لیکن اسلم نے میری برائی بیان کی تھی, مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے معلوم نہیں تھا تو مجھے تکلیف بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ اسلم نے آپ کی برائی بیان کی ہے مگر اسلم کو کچھ مت کہنا, تو مجھے مصیبت میں آپ نے کیوں ڈالا؟ میں اسلم کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اب دل اندر جل رہا ہے میرا, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو اسلم سے بڑے دشمن تو آپ نکلے. اسلم نے تو میری غیبت کی تھی اس طرح کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا, تو میرے دل کو کوئی دکھ نہیں ہوا, اور آپ مجھے آ کر کے کہتے ہیں کہ اسلم نے آپ کو ایسا کہا, اور پھر کہتے بھی ہیں کہ اسلم کو کچھ جا کر مت کہنا. بھئی اسلم کو جا کے کہوں گا تو مسئلہ حل ہوگا نا. اصل میں جو یہ کہتا ہے نا کہ دیکھو ایک بات کہتا ہوں مگر اس کو جا کے مت کہنا, تو 9 out of 10 آپ کو سمجھ جانے گا کہ یہ بات جھوٹی ہے. 9 out of 10 سمجھ جانے گا کہ یہ بات جھوٹی ہے. اور اگر وہ جو 10% سچی ہونے کی پوسیبلٹی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بات تو سچی کر رہا ہے لیکن یہ میری فیور کا آدمی نہیں ہے, ہمیں لڑانا چاہتا ہے. اگر میری فیور کا آدمی ہوتا تو کہتا کہ یہ بات میں نے اسلم کو کہتے ہوئے سنی ہے, آپ اسے کنفرنٹ کیجئے اور بطور دلیل کے اور گواہ کے میں آنے کے لیے تیار ہوں, تو سمجھ میں آتا کہ یہ ہماری فیور کا آدمی ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بہت بچ کر رہیے. ایسے لوگ جو ہمارے کان بھرتے ہیں ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے کان بھر بھر کے دوسرے لوگوں کے خلاف ہمیں کر دیتے ہیں جن سے ہمارے فوائد وابستہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اگر ہمارا تعلق رہتا تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے, وہ ہمارے اپنے تھے, لیکن دوسروں کی باتیں سن سن کے ہم ایسے لوگوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کے اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے یہ شکایت کی کہ میرے مجھے ابو ذر نے کیا کیا, یہ کہا کہ آئی یبن السودا, ایک کالی عورت کے بیٹے, یہ حبشی ایسا کہا, ایک کالی عورت کے بیٹے. تو جب یہ کہا تو حضرت بلال پر تو اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی عدالت پر اعتماد نہ ہوتا تو ان کو اذان کے لیے کیوں کھڑا کر دے, ان پر پورا بھروسہ تو کبھی تو اذان کے لیے ہو گئے. کتنی بڑی ذمہ داری کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ان کی ندا پر پورا مدینہ مان لیتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اذان کہہ دی. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے جو فاسق ہوتا ہے داڑھی کٹواتا ہے ایسے شخص کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہے. اذان ہو جاتی ہے لیکن ایسے اذان کہنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جو اللہ کے حکم کے بارے میں جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو اس اعلان کے بارے میں اس پر کیا بھروسہ کیا جائے گا. تو حضرت بلال نے آ کر کے کہا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا, لیکن طریقہ یہی تھا کہ پہلے تحقیق کرتے تھے تو کہا کہ ابو ذر کو بلاؤ, یہ نہیں کہا کہ اچھا ابو ذر نے ایسا کہہ دیا, ابو ذر ایسا ہے, ابو ذر ویسا ہے, نہ ابو ذر کو بلاؤ. اور ابو ذر جب آئے تو پوچھا کہ اعیرتہ بامہ, تم نے حضرت بلال کی ماں کا نام لے کر ان کو کالے رنگ کی وجہ سے شرم دلائی, آر دلائی, ایمبارس کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو غلطیوں کو فوراً قبول کر لیتے تھے. جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اچھا ہو جانا چاہتا ہے, وہ ہمیشہ غلطی کو قبول کر لیتا ہے. دیکھو بیمار شخص ڈاکٹر کے پاس جائے گا جی, اور وہ اچھا ہونا چاہتا ہے تو ڈاکٹر پوچھے گا کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں ہوتا ہے پیٹ میں درد. سر میں درد ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں سر میں بھی درد ہوتا ہے. وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اگر میں کہوں گا کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کڑوی دوا پلائے گا, اسے پتا ہے کہ شاید کڑوی دوا بھی پلائے, اسے پتا ہے کہ شاید انجیکشن بھی لگائے, اسے پتا ہے کہ شاید آپریشن بھی کرے, لیکن جو علاج چاہتا ہے, اچھا ہونا چاہتا ہے, وہ ڈاکٹر کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو اچھا ہونا نہیں چاہتا, جو اچھا ہونا نہیں چاہتا وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جو اچھا ہونا چاہتا ہے اس کو جب کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے جھوٹ کہا تھا تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ ہاں جھوٹ. اس لیے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ تو شیطان اور نفس ایک دم حملہ کرتے ہیں اور آدمی اس وقت جھوٹ بولتا ہے, ہو جاتا ہے, یہ غلطی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کبھی کبھی شیطان اور نفس کا حملہ ہوتا ہے اور چوری آدمی کر لیتا ہے, بد نظری کر لیتا ہے, زنا کر لیتا ہے, شراب پی لیتا ہے. اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن اگر ہو جائے اور کوئی پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد پوچھے کہ تم نے, تو کہہ دینا چاہیے. کیسے؟ ہمارے ماں باپ کو کہہ دینا چاہیے, شیخ کے سامنے سچ بولنا چاہیے, استاد کے سامنے سچ بولنا چاہیے, ہمارے خاندان کے بڑے لوگ جو ہمیں اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سامنے کہ ہاں میری غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. تو فوراً کہا کہ اعیرتہ بامہ, وہ ٹویسٹ نہیں کرتے تھے وہ بات, نہ 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 میں نے ایسا نہیں ایسا کیا تھا, ایسا نہیں ایسا کہا تھا. اور آج کل تو جھوٹ میں اتنا پروفیشنلزم ہو گیا جھوٹ کہ پرائم منسٹر بھی جھوٹ بولتا ہے اور پریسیڈنٹ بھی جھوٹ بولتا ہے, ورلڈ میڈیا کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ بولنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈنٹ مین دس, آئی مین دس. بس آئی ڈنٹ مین دس, میری یہ مراد تھی, میری یہ مراد تھی. دیکھو کتنا انٹرنیشنل, اور اسے بہت ہوشیاری سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بولنے کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے, جھوٹ بولنے کو ایک مہارت سمجھا جاتا ہے, ایکسپرٹیز کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور خود بھی وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ میں یوں نکل گیا, میں یوں نکل گیا, میں یوں نکل گیا. جو دنیا میں ادھر ادھر سے نکل جائے گا نا, وہ آخرت میں کہیں سے نہیں نکل پائے گا. جو دنیا میں ادھر ادھر سے نکل جائے گا وہ آخرت میں کہیں سے نہیں نکل پائے گا. جو دنیا میں پھنس جائے گا وہ تو اچھا ہے کہ کم سے کم پھنس جائے گا تو شرم کی وجہ سے توبہ کر لے گا کہ یار اس مرتبہ تو پکڑے گئے, اب توبہ کرتے ہیں, آئندہ کبھی نہیں کریں گے. سچ بولو, زبان پر ہمیشہ سچ, زبان پر ہمیشہ سچ. اس لیے کہ جو بھی سچ بولتا ہے وہ اللہ تعالی شانہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے, اور جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے اللہ ایسے آدمی کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہمارے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ میں سچ بولوں گا یہ مصیبت ہوگی, یہ مصیبت ہوگی, یہ سچ بولوں گا تو فائن ہوگی, سچ بولوں گا فائن ہوگی تو پیسے کم ہو جائیں گے, سچ بولوں گا عزت جائے گی, سچ بولوں گا جیل میں بیٹھنا پڑے گا, سچ بولوں گا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اس وقت یہ سوچنے کا کہ ان سب چیزوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں, مال بھی اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. میں سچ بولوں گا تو اس کی فرما برداری کروں گا, اور اس کی فرما برداری کروں گا وہ کبھی بھی نقصان میرے پاس نہیں آنے دیں گے. اگر مجھے جیل میں جانا پڑا نا سچ بولنے کی وجہ سے, تو جیل سے نکلنے کے بعد اللہ مجھے ذلیل نہیں رکھیں گے, اللہ مجھے عزت دیں گے جیل سے نکلنے کے بعد بھی. اور میں نے اگر جھوٹ کہا تو جھوٹ میں اللہ کی نافرمانی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے اس وقت تو میں ذلت سے بچ جاؤں, اس وقت تو میں پیسے کے نقصان سے بچ جاؤں, اس وقت بچ جائے گا. لیکن اللہ چونکہ ناراض ہے اس لیے اللہ پانچ مہینے کے بعد, پانچ سال کے بعد کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ بھگتوائیں گے. اس لیے ہمیشہ سچ بولا کرو, سچ زبان پر ہمیشہ سچ ہو, زبان پر ہمیشہ سچ ہو. سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے, اور جھوٹ جو ہے جھوٹ وہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بیماریاں جب کوئی پکڑ لے تو اس کو پھر چھپاؤ, مطلب اقرار کر لو کہ ہاں صحیح بات ہے, آپ نے جو کہا وہ صحیح بات ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صحیح بات ہے. اب آگے دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو بیماری بتلاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, بیماری بتلائی کہ تمہارے اندر کیا بیماری ہے. تو بات کیا چل رہی ہے, گزشتہ ہفتے بھی میں نے سمجھایا تھا, اس سے اگلے ہفتے بھی, کہ جب تک یہ حالات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کبر کی بیماری موجود ہے. یہ پتہ کب چلا, جب یہ قصہ سامنے آیا. تو ہمیں بھی اپنے حالات اپنے شیخ کے سامنے رکھنے چاہیے کھل کر, یا شیخ ہماری پکڑ کرے کسی بات پر تو اس پر ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ جی ہاں صحیح بات ہے, میری یہ غلطی ہوئی ہے. اور پھر شیخ جو ہمیں بیماری بتلائے اس بیماری کو قبول کر کے اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے, جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے, کہ جب پتا چل گیا کہ کبر ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اچھا کہ اس عمر میں بھی کبر ہے میرے اندر, اسلام قبول کیے تو کئی سال ہو گئے اور ابھی تک کبر ہے. یعنی تعجب ہوا, ان کو انکار نہیں کیا, تعجب ہوا. اور فوراً انہوں نے کیا گیا, وہ زمین پر لیٹ گئے, اور زمین پر لیٹ گئے اس لیے کہ تکبر, ایروگنس, پرائیڈ ہے کہ یہ کالا ہے اور میں سفید ہوں, یہ اجمی ہے حبشی ہے اور میں عربی ہوں. تو یہ جو کہا تھا کہ یہ کالی عورت کے بیٹے, یہ بڑھائی کی وجہ سے. لیکن ان کو بھی کبھی کبھی بیمار کو بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ بیماری ہے, لیکن جب پتا چل گیا تو انہوں نے فوراً علاج کر لیا, لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم اپنا پاؤں میرے سر پہ نہ رکھو, یہاں رخسار پہ سر پہ رکھو اپنا پاؤں, تاکہ اس دماغ درست ہو جائے, ٹھیک ہو جائے کہ تو بڑا تو بڑا ہوتا تو کیا بلال کا بلال کا قدم تیرے سر پہ ہوتا, تیرے سر پہ ہوتا بلال کا قدم, تو بڑا نہیں ہے. یہ علاج کیا انہوں نے سب کے سامنے, اس لیے کہ ان لوگوں کو فکر تھی آخرت کی, ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے آخرت کی. اس لیے ہم جو ہے دنیا کی عزت, دنیا کی نام نہاد عزت, خاموخہ سپرفیشل عزت, دنیا کی سپرفیشل سیفٹی, دنیا کی سپرفیشل ترقی کی خاطر آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. آخرت کی کتنی چیزیں ہم برباد کر دیتے ہیں. تو ان حضرات کو دیکھ کر کے ہمیں ہماری زندگیوں کا جائزہ لے کر ان کی اقتداء کرنی چاہیے, ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. جی پڑھیں.
بہت غور سے سننے کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا اعیرتہو بی امہ, کیا تم نے بلال کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی؟ پتا چلا کہ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پورا بھروسہ تھا, لیکن پھر بھی پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پوچھا. جو شکایت پہنچی تھی اس کی پہلے تحقیق کی. میرے بھائیو, اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرو. جو شخص آپ کے پاس احمد کی, محمد کی, ابراہیم کی شکایت کر رہا ہے, چگلی کر رہا ہے, اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ کیا بات واقعی صحیح بھی ہے یا نہیں. یہ خبر دینے والا نہ میرا دوست ہے نہ آپ کا, یہ ہم دونوں کا دشمن ہے. یہ ہمیں ایک دوسرے سے بد گمان کر کے لڑانا چاہتا ہے. جھگڑوں کا آسان علاج, ہمارے آپس کے جتنے جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک آسان علاج بتلاتا ہوں. جب کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کہے تو اس سے کہو کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بتلا دیا, اب ذرا ٹھہر جاؤ, میں اس کو بھی بلا لیتا ہوں. چگلی کرنے والا اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جو شخص کسی اور کی بات نقل کرتا ہے وہ ہمیشہ گفتگو کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ ایک بات بتلاتا ہوں مگر میرا نام نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر اس بات کا وجود ہی نہیں ہوتا, لیکن ہم اس شریر کی بات سن کر اپنے دوست کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دشمن کو دوست سمجھا اور اس کی بات سن کر دوست کو دشمن سمجھ لیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے معلوم کرو, دوست سے پوچھو کہ ایسی خبر ملی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ مگر سب سے آسان شکل تو پہلی والی ہے کہ خبر دینے والے سے کہو کہ ذرا ٹھہر جاؤ, میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں, معاملے کی صفائی وہیں ہو جائے گی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی شخص کسی کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, میں اسے جانتا ہوں, وہ ایسا نہیں ہے.
بس کوئی بھی آتا تھا تو تحقیق نہیں کرتے تھے, جو شکایت لے کر آتا تھا اسی کو کہہ دیتے تھے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. اب دوسری مرتبہ مطلب کون جائے گا؟ تم غلط کہتے ہو, میں اس کو جانتا ہوں, ایسا نہیں ہے. یعنی ہمارے اکابر جو ہیں یہ جاسوسی اسپائی نہیں کرتے رہتے تھے کہ کسی کو پکڑ لیا کہ ہاں کل پھر مجھے آ کر کے بتانا کیا ہوتا ہے نا. کوئی آتا تھا تو بھی منع کر دیتے تھے کہ نہیں تم نے غلط کہا, وہ ایسا نہیں ہے. اب دوسری مرتبہ کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. جی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے پاکیزہ نفوس سے تقاضا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کی شکایت نہ پہنچائے, اس لیے کہ شکایت سن کر دل متاثر ہوتا ہے اور بسا اوقات مقدر بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھے کچھ نہ پہنچائے, اس لیے کہ میں تمہارے مجمع میں سلیم الصدر اور صاف دل ہو کر آنا چاہتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فوراً بلا لیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہیں تھے, ان کے سامنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر, کیا تم نے بلال کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں, میری غلطی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما حسبت انه بقي في صدرك من كبر الجاهليه شيء. اے ابو ذر، مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تمہارے دل میں زمانے جاہلیت کے کبر میں سے کچھ باقی رہا ہوگا۔ زمانے جاہلیت کی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ تھی کہ حبشی لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تم میں ابھی تک کبر کا روگ باقی ہوگا۔ شیخ عالم غیب نہیں ہوتا، سالکین خاص طور سے توجہ فرمائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تمہارے دل میں کبر کا روگ ہوگا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم غیب نہیں تھے۔ عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی کے دل میں کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بتلاتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں تو جاہلیت کی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اس لیے تمہارے دل میں اب کوئی روگ نہیں رہا ہوگا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہارے دل میں اب بھی اس مرض کا کچھ اثر ہے۔ دیکھیے، نہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پتا کب چلا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مجھے یبن سودا کہہ کر پکار۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حالت آئی تب پتا چلا کہ دل کے اندر یہ بیماری ہے۔ روحانی بیماری کے علاج کی فکر۔ اب جب یہ بیماری سامنے آ گئی تو چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک ولایت کے سب سے اونچے مقام پر فائز تھا، اس لیے ان میں یہ صلاحیت تھی کہ روحانی بیماری کا خود علاج کریں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سب کے سامنے زمین پر لیٹ گئے اور اپنے رخسار کو زمین پر رکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اپنا رخسار زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں میرے رخسار پر نہ رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اصرار کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے اور اپنا پاؤں ان کے رخسار پر رکھا۔ تب جا کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تسلی ہوئی۔ میرے بھائیو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے شیخ کو تمام حالات بتلاتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہماری مکمل اصلاح ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ شان ہو ان باتوں کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ کرنے کے کام بھائی اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے ساتھ وابستہ کیجیے، بیعت ہو جائیے، اور بیعت ہونے کے بعد پھر ان کی سرپرستی میں دھیرے 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 ترقی کیجیے۔ اس میں تین کام اہم ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ تو یہ تو بیعت ہونے سے پہلے بھی یہ حکم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کے علاوہ اور بھی جو نیک کام ہو سکے وہ کیجیے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے علاوہ، یعنی فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، حرام سے بچو اور مکروہات تحریمیہ سے بچو۔ اگر کسی نے یہ چار کام کر لیے، فرائض، واجبات کا اہتمام، حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا، تو یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا۔ اس پر مزید کوشش کرو اور سنتوں پر عمل کرو، مستحبات پر عمل کرو، نوافل پر عمل کرو، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ تو یہ مجاہدہ کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آدمی مجاہدہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل ہیلتھی بنتا ہے، اس کا نفس اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور دو کام کرنے کے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد شیخ کی طرف سے جو معمولات ملتے ہیں، اذکار، ذکر وغیرہ، جس میں 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے شروع شروع میں, بس اس کا اہتمام کیجیے کہ روزانہ اس کو پورا کر لیا کیجیے. اس سے جو ہے دل ہیلتھی بنے گا, اور جب دل ہیلتھی بنے گا تو یہ مجاہدہ ایزی ہو جائے گا. اور دوسرا کام اپنے شیخ کی مجلس میں آنا, اپنے شیخ کی مجلس میں آنا, ان کی باتوں کو سننا, سن کر عمل کرنا, اور ان کو ہر 2 مہینے کے بعد اپنے معمولات, اپنے حالت, اپنے احوال کی اطلاع کرنا, اور اس پر وہ جو رہنمائی کرے, جو گائیڈنس دے, اس پر عمل کرنا. جو جتنا اس پورے پیکج پر عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو نفع ہوگا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کی اصلاح فرما دے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمارنا أواخرها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة, ومن فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله, ويحرم حرامه, ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا, وجلاء أحزاننا, وذهاب غمومنا وهمومنا, وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من خدام دينك, وعشاقك وأشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام, والعفو عما سلف وكان. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, یا ارحم الراحمین، رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نامرضیات سے محفوظ فرما، اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما، اے ارحم الراحمین شقاوت سے بچا لے، سعادت نصیب فرما، جہالت سے بچا لے، علم نصیب فرما، اے ارحم الراحمین ضلالت اور گمراہی سے بچا لے، ہدایت عطا فرما، الہ العالمین تیرے دربار کی دوری سے بچا لے، الہ العالمین قرب نصیب فرما، اے ارحم الراحمین بدعتوں سے بچا لے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ذلتوں سے بچا لے، عزت عطا فرما، فقر سے بچا لے، الہ العالمین رزق حلال عطا فرما، اے ارحم الراحمین بیماریوں سے بچا لے، اے ارحم الراحمین بیماریوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین سوئے خاتمے سے بچا لے، حسن خاتمہ نصیب فرما، الہ العالمین تیری ناراضگی سے بچا لے، اپنی رضا نصیب فرما، الہ العالمین جہنم سے بچا لے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، اے حنان اے منان کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے حی اے قیوم رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی اصلاح فرما، ہمارے نفسوں کو نفوس مطمئنہ بنا دے، الہ العالمین ہمارے نفسوں کو نفوس مطمئنہ بنا دے، ہمارے نفسوں کو نفوس مطمئنہ بنا دے، الہ العالمین ہمارے نفوس کو رذائل سے پاک فرما، الہ العالمین اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہماری زندگیوں میں جتنی گندگیاں ہیں، جو برے اعمال اور برے افعال ہیں، الہ العالمین ان سے نجات عطا فرما، ان سے نجات عطا فرما، الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، الہ العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اصلاح کی فکر نصیب فرما، تزکیہ کی فکر نصیب فرما، الہ العالمین آخرت کی فکر نصیب فرما، اے ارحم الراحمین عذاب سے بچنے کی فکر نصیب فرما، تیری پکڑ سے بچنے کی فکر نصیب فرما، تیری لعنت سے بچنے کی فکر نصیب فرما، جہنم سے بچنے کی فکر نصیب فرما، اے ارحم الراحمین دنیا کی محبت سے بچا لے، آخرت کی محبت عطا فرما، الہ العالمین دنیا کی محبت سے بچا لے، آخرت کی محبت عطا فرما، دنیا کی محبت سے بچا لے، آخرت کی محبت عطا فرما، الہ العالمین زہد دنیا سے بے رغبتی کی دولت سے مالا مال فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین نفس اور شیطان کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، برے دوستوں سے حفاظت فرما، بری گھڑیوں سے حفاظت فرما، برے ماحول سے حفاظت فرما، بری فکر بری سوچ سے ہماری حفاظت فرما، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین علم میں بھی برکت عطا فرما، الہ العالمین عمل میں بھی برکت عطا فرما، الہ العالمین علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما، مشائخ سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ان سے اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین جن بچوں نے حفظ قرآن کا افتتاح کیا ہے، الہ العالمین انہیں بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ان کے حافظوں کو قوی کر دے, الہ العالمین ان کے لیے اس کام کو آسان فرما دے, شیطان اور نفس کے مقاعد سے ان کی حفاظت فرما, سستی غفلت کھیل کود سے ان کی حفاظت فرما, الہ العالمین ان کی صحتوں سے مالا مال فرما, الہ العالمین الہ العالمین اس بڑے کام کو ان کے لیے آسان فرما دے, الہ العالمین ان کی مدد فرما, ان کی دستگیری فرما, الہ العالمین انہیں جید حفاظ میں شامل فرما, الہ العالمین ان کی قرآت قرآن کو, الہ العالمین اس کی برکات کو پورے عالم میں عام فرما, الہ العالمین اس کے بعد انہیں علم دین کا شوق نصیب فرما, قرآن کے معانی سے انہیں بہراور فرما, الہ العالمین امت کی قیادت کو سنبھالنے والا بنا دے, امت کی قیادت کو سنبھالنے والا بنا دے, الہ العالمین امت کو سنبھالنے والا بنا دے, الہ العالمین انہیں ان کے ماں باپ کے لیے, خاندان کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین آج اس مجلس میں جتنے حضرات حاضر ہیں سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, جتنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما. الہ العالمین اپنی بارگاہ میں سب کو مقبول بنا دے. الہ العالمین سب کی قابلیت میں برکت پیدا فرما, سب کی قبولیت میں برکت پیدا فرما, سب کی صلاحیت میں برکت پیدا فرما, سب کی صالحیت میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بے انتہا قبول فرما لے, انہیں بے انتہا قبول فرما لے. دور دور سے جو لوگ اصلاح کی غرض سے آتے ہیں آئے ہیں, الہ العالمین الہ العالمین سب کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرما, الہ العالمین سب کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرما, ان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما, ہم سب کو متمتع فرما. الہ العالمین اس ادارے کی خوب حفاظت فرما, اسے اشاعت دین حفاظت دین کا الہ العالمین مرکز بنا. اے ارحم الراحمین یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما, سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین سب کو ایک اور نیک بنا دے, سب کو شیر و شکر بنا دے. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. الہ العالمین جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, الہ العالمین الہ العالمین میں جو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کے فیوز کو عام اور تام فرما. الہ العالمین ہمیں الہ العالمین ان کی شفقتوں کا, ان کی دعاؤں کا, ان کی توجہات کا مورد بنا دے. اے ارحم الراحمین جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, رفع درجات عطا فرما. الہ العالمین ان کی برزخی توجہات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.